ذوالقعد شریف کی 27 تاریخ 1420 ہجری مطابق 3 مارچ سن 2000 عیسوی، سورہ حجر شریف آیت نمبر 61، 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔
دیکھیے پھر وہی بات آئی گزشتہ جمعے والی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ پڑھنے سے مانا بالکل الٹ گیا۔ اس کا ترجمہ اس وقت ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے لوگ ہیں۔ اور اگر ذرا بھی اسٹریچ کر دیا آواز کو، انا لا صادقون، اور بے شک ہم ضرور سچے نہیں ہیں، براہ کرم اس کی احتیاط کیجیے، بڑی سینسٹیو لینگویج ہے۔
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد۔
بقطع حي بقطع نہیں ہے،
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد۔ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله فلا تخزون۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔
ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم
إن في ذلك
لآية للمؤمنين
إن
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
اس کو مشرقین نہ پڑھیے مشرقین
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں مردود شیطان سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم والا گزشتہ درس کی باتیں اس کا سلسل چل رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی گمراہ قوم کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی کہ روبو کمپلیٹ ہو گیا تھا اسی واقعے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو ان پر عذاب اترا اس کی تفصیل تو خیر گزر چکی ہے سورہ اعراف شریف میں اور سورہ ہود شریف میں اور سورہ شعرا شریف میں آئے گی 19ویں پارے میں. یہاں بھی تھوڑی سی ہلکی سی ایک اجمالی گفتگو ہے, صرف اس لیے کہ کیونکہ جس منظر کو قرآن پاک پیش کر رہا ہے وہ منظر ضروری تھا کہ اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے. بات وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو طرح طرح سے دعوتیں دے رہے ہیں, اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, مگر وہ بجائے اس کے کہ اسلام کی دعوت کو قبول کرتے طرح طرح کی تکلیفیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں. تو قرآن اس میں ان کو گزشتہ نبیوں رسولوں کے واقعات بھی سناتا ہے اور ان کے زمانے کی امتوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو زیادتی ظلم اور تکلیفیں پہنچائیں اور اس کے بعد پھر ان پر جو عذاب اترا اس کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ مشرکین مکہ اس بات کو یقین کے ساتھ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ گزشتہ نبیوں کے اوپر امتیوں کے اوپر جو عذاب اترا تھا ویسی ہی عذاب ان پر اتر جائے. تو وہ ڈرے سامے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور آپ کو تکلیف شاق پر پہنچانے سے گریز کریں, بچیں. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں آیت نمبر 58 سے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, نہیں بلکہ اور آگے سے یہ ہے, قال فما خطبكم ايها المرسلون سے واقعہ شروع ہو چکا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر تم کاہے کو آئے, کیا وجہ ہے, تمہارا کام کیا ہے, تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ انا ارسلنا الى قوم مجرمین, ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. مراد ان کی تھی لوط علیہ السلام کی قوم, اخلاقی بد کرداری میں اس قدر گری ہوئی قوم کہ ان کی پوری جماعت میں کوئی فرد بھی ایسا نہ تھا جو اخلاقی گراوٹ کے تعلق سے کوئی لفظ بھی اس کے خلاف بولتا. تم لوگ کتنے گندے کام کر رہے ہو, کتنی کھناوری حرکتیں کر رہے ہو, کچھ نہیں, پورا معاشرہ اسی میں ڈوبا ہوا تھا. اور اس معاشرے میں ایک پیغمبر کی آواز, اندازہ لگائی کہ کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی ہوں گی سیدنا لوط علیہ السلام کو. بگڑے ہوئے معاشرے میں حق بات بیان کرنا بہت مشکل کام ہے, تلے ہوئے معاشرے میں تو آپ ہزاروں باتیں کہہ دیجیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں, لیکن جو معاشرہ بگڑ چکا ہو حق بات سننا ان کے لیے گوارا نہ ہو, اس میں اگر کوئی حق بات کہی جائے اور وہ معاشرہ اس حق بات کہنے والے کے پیچھے کیسے پڑتا ہے اور کیسے اس پر زیادتیاں کرتا ہے, یہ جو شخص اس معاشرے ایسے معاشرے میں حق بات کہہ رہا ہو یہ اس سے پوچھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں حق بات ہی تو کہہ رہے ہیں اور اس حق بات کا جواب قوم کیا دے رہی ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے, یہ حضور کی پہلی آواز تھی. صفا پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, پوری قوم سامنے ہے, معاشرے قریش پورے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے ایمان والو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے, نہ آپ نے گالی دی تھی نہ کسی کی توہین کی تھی, بڑی سادگی تھی اس جملے میں. لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کیا کیا, اس قدر دشمنی پر آمادہ ہوئی وہ قوم کہ آپ کو نہ صرف یہ کی گالیاں دی, گالیاں بھی دی, آپ کا سوشل بائی کاٹ کیا, 6 سال تک آپ اپنوں سے الگ ہو گئے. کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی بنیاد پر جو صورتحال بنی وہ تاریخ کا ایک چیپٹر ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بہت مارا بھی, مارتے تھے, ہاتھ توڑ دیا, پیر توڑ دیا, سر پھاڑ دیا. اور یہ تو یہی خود اس نبی یہ برحق داعی حق کو کتنی آزمائشیں پہنچائیں, کتنی اذیتیں پہنچائیں گی کہ مکہ مکرمہ میں حق کی آواز بلند کرنا ہر درجہ جب مشکل ہوا تو آپ طائف گئے کہ تاکہ وہ زمین کچھ تھوڑی نرم ہے, کام گر ثابت ہو, تو وہاں آپ کو پتھروں سے مارا گیا. اسی منظرنامے کو قرآن ایک دوسرے پیغمبر کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. یہ پیغمبر حق کی بات بیان کرتا ہے اور اس کی قوم اس کی دشمنی کرتی ہے. پھر پیغمبر کا پیمانے صبر لریز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی دعائیں سہرگاہی میں کچھ ہلاکتوں کے الفاظ اس قوم کے لیے نکلتے ہیں اور قوم تباہ کر دی جاتی ہے. یہ پیغمبروں کا طریقہ کار رہا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. الا آل لوط, سوائے لوط کے گھرانے کے اس کو ہم نے کچھ کہیں گے. انا لمنجوہم اجمعین, ان سب کو ہم بچا لیں گے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین, مگر اس کی عورت کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے تو پھر اس کے سوا, یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان ہلاک ہونے والوں میں ہوگی, ہے نا. اللہ اکبر, یاد کیجیے. فلما جاء آل لوط المرسلون, تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے, قال انکم قوم منکرون, تو آپ نے فرمایا تم لوگ کچھ بیگانہ لوگ لگ رہے ہو, اجنبی ہو, جس سے پہلے میں نے تم کو دیکھا نہیں, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ اس پورے معاشرے میں سارے غلیظ قسم کے لوگ ہیں, تم لوگ اس قدر شریف الطبع, پاکیزہ خصلت, دیانت دار, متقی و زاہد نظر آئے ہو, تم لوگ کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رب کریم نے اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو ان پیغمبروں کے تعلق سے آگاہ نہیں فرمایا تھا, اس وقت تک یہ ڈر لگا رہا ہوں میں. اچھا صاحب, پھر کیا ہوا؟ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون, تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. وہ شک کیا ہے؟ عذاب. کس چیز میں شک کر رہے ہیں؟ عذاب کے بارے میں. عذاب عذاب کچھ نہیں آئے گا, لوط اسی کہہ رہے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ, اور ہم آپ کے پاس حق لائے, سچا حکم اللہ کا لائے ہیں, وَإِنَّ لَصَادِقُونَ, اور بے شک یقین ہم لوگ سچے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. پھر واقعہ سب کو معلوم ہے, اتنے میں یہ خبر پورے شہر میں گردش کر گئی کہ لوط کے گھر بڑے خوبصورت خوبصورت دو نوجوان آئے ہیں, ان قوم ٹوٹ پڑی. اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عاجزی کے الفاظ کہتے, سورہ ہود میں پورا واقعہ گزر چکا ہے, کہ کاش مجھ کو اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں سے ان کا دفاع کر سکتا. یہ غلیظ لوگ, یہ کمینے, ذلیل, بےہودہ طبیعت, بدماش لوگ, گھناؤ نے کام کرنے والے, میرے گھر پہ مسافر اور مہمانوں تک کی عزت لوٹنے کے پر ہو گئے. اب جا کے فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ گھبراؤ نہیں, ہم ابھی ان کا کچوبر نکال دیے رہے ہیں, تکا بوڈی کر ٹیما بنا لیں گے, تکا بوڈی کر کر دیں گے, کہ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ہیں, کہ لوط آپ گھبراؤ نہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہوا ہوا, قال بن تفسیر نصفی کی روایت ہے, مدار شریف کی روایت ہے, یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, یعنی فرشتوں کے سردار ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, بس ایک پر یوں ہلایا تھا تو جتنے اندر تھے سب کی آنکھیں پھوٹ گئی, اندھے ہو گئے, اب کوئی دیوار ڈٹولنا راستہ بھاگ, بولے لوت بڑا جادوگر ہو گیا ہے, ارے بچو بچو بھاگو تم لوگ دور ہو جاؤ, بڑا جادوگر ہے لوت, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہم لوگوں کی. حالانکہ آپ بار بار سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو, پورا راتے آگے گزر جائے گزر رہا ہے, مان جاؤ تم لوگ گندی حرکت نہ کرو, یہ لباست کا کام, یہ حد درجہ غلیظ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو جنسیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ نسل انسانی کا فروغ ہو, انسانی نسل ترقی کرے, اور اگر تم اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل یوں کلینگی میں کرو گے تو نسل انسانی کو ختم ہو جائے گی, تم کیوں ایسی ذریع حرکت کر رہے ہو. فأسر بأهلک بقطع من اللیل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر, چلے جائیے, بأهلک اپنے گھر والوں کے ساتھ, بقطع من اللیل رات کے کچھ حصے میں, واتبع أدبارهم اور ان کے پیچھے پیچھے چلیے, ولا يلتفت منكم أحد اور تم میں کا کوئی شخص مڑ کے پیچھے نہ دیکھے, وامضوا حيث تؤمرون اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا وہیں جائیے, پورا ترجمہ ہوگا. حالت فرماتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رٹے دے کر باہر جائیے, اس لیے ترجمہ, اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے, اور جہاں حکم ہے سیدھے چلے جائیے. کیوں بھائی پیچھے مڑ کر دیکھنے میں, اس کی وجہ کیا, کیوں نہ پیچھے مڑ کے دیکھے, ایک تو یہ کہ پیچھے مڑ کے جب کوئی دیکھے گا تو ہو سکتا ہے, یہ طریقہ ہے, یہ انسانی نیچر ہے, یہ کہ اگر کتنا بھی دشمن آدمی ہو لیکن اگر اس کے اوپر کوئی افتاد پڑ جائے, کوئی حادثے کا شکار ہو جائے وہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی دل کے اندر ایک رحم کا وہ مادہ رکھا ہے, اس دشمن کے تعلق سے بھی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت بول رہا ہوں. بڑے بہت بڑا دشمن ہے لیکن اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیر کسی کار کے نیچے آ کر کے ٹوٹ گیا ہے, کچل گیا ہے نا, تو ہمدردی کے جذبات جاگ جاتے ہیں, اس کا دشمن ہوگا ہوگا یار مگر اس وقت. تو ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے مڑ کے دیکھو اور عذابوں کا سایہ ان کے اوپر آ رہا ہو, تمہارے اندر ہمدردی کی جذبات پیدا ہو جائے, یہ تو بہت ذلیل لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا کوئی جذبہ, یعنی حقیر جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اتنے ذلیل لوگ ہیں. اللہ وقضینا الی ذلک الامر, اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہونے ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی. یہ آخری رات تھی, قوم لوط کی یہ آخری رات تھی تباہی. اللہ اکبر. اچھا صاحب, وجہ آن مدرسے سے سب شروع, شہر والے خوشیاں مناتے بھی آئیے, آئے بالکل کہانی چل رہی ہے. قوم ان ہاؤ لائے کوئی فلا تفدرا, سیدنا لوط علیہ السلام کا انداز دیکھیے, بولو خوشیاں مناتے ہوئے, یہ سب شروع خوشیاں مناتے ہوئے آئے, بڑے مست ہو کر کے آج لوط کے گھر چل رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا, ہاؤ لائے کوئی فی فلا تفر, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے عثمان نہ کرو, مہمانوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہے, مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے, تم لوگ کیا ذریعہ حرکت کر رہے ہو, واتقوا اللہ ولا تخزون, اللہ سے ڈرو, مجھے رسوا نہ کرو اللہ کے حضور, میں کیا جواب دوں گا اللہ کے حضور, تم لوگ یہ غلیظ حرکت کر رہے میرے گھر میں آئے. اس پر تو انہیں مان جانا چاہیے تھا نا, لیکن ذلیلوں کی ذلیل بات ملاحظہ فرمائیے, آدمی جب غلاظت میں اترتا ہے نا تو اس کی ذہنیت ختم ہو جاتی ہے, اچھائی سوچنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. قالوا اولم ننهك عن العالمين, آپ نے جب فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں, مجھے عثمان نہ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کے حضور مجھے ذلیل نہ کرو تم لوگ, تو کیا جواب دیا, قالوا بولے, کیا بولے, اولم ننهك عن العالمين, کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملہ میں دخل نہ دو, اے لوط
ہم نے تم سے اس سے پہلے بھی کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان کبھی تم بولنا نہیں, یہ مہم دو آدمیوں کا معاملہ ہے, ہم تو اس سے ان کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے, تم بیچ میں کاٹ ٹپک رہے ہو. دیکھیں پیغمبر جو ہوتا ہے نا جذباتی نہیں ہوتا ہے, پیغمبر بڑا کول مزاج رکھتا ہے, یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ اندازہ لگائے حضرت لوط علیہ السلام کی گفتگو کا, قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, فرمایا یہ میری قوم کی ساری بچیاں میری بیٹیاں ہیں, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرو, نکاح کے ساتھ خواہش رسانی پوری کرو, یہ میری بیٹیاں ہیں. نبی کی امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں, اس لیے کہ نبی بمنزل باپ ہوتا ہے اور نبی کی شریکان حیات یا شریک حیات ماں ہوتی ہے. قرآن نے خود اس کو تشریف فرمائی, یہ میری بیٹیاں ہیں, تم نکاح کر لو, نکاح کے بعد ان کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کرو. ابھی نماز اختر نہیں ہوا ہے, آیت نمبر 72 جو ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آیت نمبر 72 محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک دم الگ کوئی چیز ہے. میں آیت نمبر 72 چھوڑ کر کے ترجمہ کر رہا ہوں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, تو دن نکلتے انہیں چنگھاڑ نے آ لیا, تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. میں نے ابھی 72 آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے, یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آیت نمبر 72 کا ترجمہ سنیے. لعمرو کا انہم لفی سقرتہم یعمہون, اے میرے حبیب تمہاری جان کی قسم ہے, تمہاری جان کی قسم, بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. اس کا ترجمہ دو ہو سکتا ہے, ہم کی زمین کا ترجمہ دو ہو سکتا ہے. قوم لوگ وہ قوم لوط کے لوگ, انہیں لواطت کا نشہ چڑھا ہوا ہے, بھٹک رہے ہیں, عذاب آنے والا ہے. اور ہم کی زمین کا مرجع حضور کے زمانے کے مشرکین و کفار بھی ہیں کہ وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں, انہیں اپنے مال و دولت, اپنی اولاد, اپنی جاہ و سلطنت, اپنی جاہت و عظمت کا اتنا غرور ہے کہ آپ کی کسی بات کو نہیں سن رہے ہیں, قسم ہے تمہاری جان کی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق میں پتا نہیں کتنے کروڑہ انسان پیدا کیے, اور کروڑہ سانس لیتے جائیے پیدا کرے گا قیامت تک. ایک سے ایک پیغمبر گزرے, اول العزم جلیل الشان پیغمبر گزرے, لیکن کسی کی جان کی قسم اللہ نے یاد نہیں فرمائی. یہ صرف اور صرف اور صرف ہمارے آقا کی فضیلت ہے. لامرو کا قسم ہے آپ کی جان کی, ترجمہ عرض کر رہا ہوں, اے محبوب تمہاری جان کی قسم. اللہ عرض ترجمہ پڑھیے نا, کہیں گے تو ایسی طبیعت مچلتی ہے کہ ڈوب جاتا ہے عشق میں. اللہ تمہاری, اے محبوب تمہاری جان کی قسم. جانتے ہیں قسم یاد کر کے یہاں پہ دراصل دو باتوں کا افادہ ہے, دو باتوں کا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ قسم یاد دلا کر کے اللہ تعالی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوبیت کا ذکر کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ہے, اور حضور کی اس محبت اللہ کے ساتھ خاص ہے, ایک اس کا ذکر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اے مشرکین مکہ, میرے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اور تبلیغ کا تم انکار کر رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میرا محبوب مجھے کتنا محبوب ہے, اور جب محبوب کے اوپر کوئی آ جاتی ہے تو پھر محب برداشت نہیں کر سکتا ہے, ہے نا, برداشت نہیں کر سکتا ہے. میں نے کسی حکایت کی کتاب میں واقعہ پڑھا ہے, محبت پر بات ہے, سن لیجیے واقعاتی گفتگو تھوڑی سی. ایک عارف باللہ صاحب کشف و کرامت بزرگ عالم وجد میں کہیں جا رہے تھے, راستے میں وہ عجیب شان شان تھی, پھٹا پرانا کپڑا ہے, گجری پڑی ہوئی ہے,
گندگیاں
مطلب وغیرہ لگے ہوئے ہیں. میاں اور بیوی بی دونوں شعیب الانداز میں پتی وغیرہ لگائے, بہت ڈیپ تاپ سے کہیں جا رہے تھے اتفاق سے. بزرگ اللہ کے جلووں میں گم تھے, چلے جانے کو کچھ خبر بھی نہیں تھی. اس کی بیوی کو دھکا لگا اور گر پڑی, اس نے اٹھا کے ایک شخص مار دیا ان کو. انہوں نے مڑ کے دیکھا, چلے گئے کچھ بولے گی نہیں, اچھی نہیں کیجیے گا. میاں صاحب گھر پہنچے, اس کی بیوی کی لینے کی دینی پڑ گئی, منہ سے خون آنے شروع ہوئے. بس یہ کہ اب روح نکلی کی تب روح نکلی, ڈاکٹروں نے ساری کوششیں کر لی, کچھ فائدہ. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ صاحب کچھ مرض ہے, یعنی مرض ہو تشخیص کی جائے. کوئی تھا نیک بندہ, اس نے کہا کہ آج تم نے کیا کیا کیا, ذرا سوچو کوئی تم نے غلطی کی. کہا اب مجھے یاد آیا, ایک دیوانہ گزر رہا تھا, پتا نہیں کس عالم میں تھا, اس کے دھکے میری بیوی کو لگے تو میں نے اس کو مار دیا تھا. کہا جا اس دیوانے کو تلاش کر دو, اگر تم اپنی بیوی کی خیر چاہتے ہو. تلاش کیا, وہ دیوانہ ان کے بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا قہقہے لگا رہا تھا, بے خبر دنیا کے غموں سے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہا تھا, خوشیاں منا رہا تھا. یہ دیوانہ مست ہے. میاں صاحب پہنچے, قدم تھام لیا, کہا غلطی معاف کر دیجیے. کہا کیا کیا تم نے مجھ سے, میرا تو کچھ نہیں کیا ہے. تعذور ہو میری گستاخی ہوئی, میری شریک حیات کو آپ کا دھکا لگا اور گر پڑی, تو میں نے عالم جذبات میں آ کے آپ کو مار دیا تھا. کہا اچھا اچھا اچھا, یعنی تیری محبوبہ کو مجھ سے تکلیف پہنچی تو تم محب تھا برداشت نہیں کر سکا, میرا بھی کوئی محب ہے, میرا بھی کوئی محب ہے. اب میرے سے معاملہ نہیں, اس سے معاملہ, اس کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ, پھر وہاں سے چلے گئے. محبوبین کی بات بڑی ڈالی ہوا کرتی ہے, اور یہ تو محبوبوں کے محبوب ہے, لام رکا تیری جان کی قسم ہے محبوب, ہے نا. واقعے کی پختگی ظاہر کرنا مقصود ہے, عذاب کے اترنے کا وسوس ظاہر کرنا مقصود ہے. یہ لو مشرکین مکہ اپنے نشے میں دھت ہے, ولید بن مغیرہ ہو گیا, یہ سب مال و دولت کے نشے نے ان کو اندھا کر رکھا ہے, اولاد کی بڑوتری نے ان کو اندھا کر رکھا ہے. انہیں نہیں معلوم ہے کہ میرے محبوب کی انگشتے کرم ساز اٹھے گی تو تماشیا ان کا مقدر بن جائے گا. اس لیے آیت کریمہ کا یہ حصہ واقعے کے بیچ بلایا گیا, اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ, یعنی ایسا جملہ کی جو کسی بھی جملے کی چند واقعات کے بیچ بلایا جاتا ہے تاکہ اس سے واقعے کی یا تو تفصیل یا اس کی توثیق یا واقعے کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوا کرتا ہے, اٹریکشن ہو جائے. لام رکا انہم تفی سکرتہم یعمہون, ہے نا. یہ واقعہ ختم ہو گیا یہاں پہ, یہ واقعہ جو ہے یہاں پہ ابھی ختم ہو گیا. ان نفیدا نکل آیا متسمین, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو قوم لوط تباہ ہو گئی, حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا کیا, ان پر جب عذاب آنے والا ہوا, جانتے کیا ہوا تھا؟ رات میں سوئے ہوئے تھے, جبریل امین نے صدوم جو سب سے بڑی آبادی کا شہر تھا, پانچ شہر قریب قریب تھے, اور صدوم جو سب سے بڑا شہر تھا اس کی آبادی اس وقت قریب 400,000 تھی, یوں زمین کے نیچے سے اٹھایا اور اٹھا کے اوپر لے گئے, اوپر لے جا کر کے الٹ دیا, پورے شہر کو الٹ دیا. اور الٹنے کے بعد اتنے پر اکتفا نہیں, بلکہ پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ جو کچھ ادھر ادھر باقی تھے ان پر پھر پتھر برسائے گئے, پتھر اللہ کی طرف سے, وامتر ما علی الحجارہ, ان پر پتھر برسائے گئے. ایسی تباہیاں آتی ہیں, اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ,
اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ان نفیدار کا آیت المومنین, اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم لوط کے تاریخی حقائق آج بھی کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں, آج بھی کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں. یہ غالباً پڑتا ہے عراق اور بیت المقدس اور مصر اور بیت المقدس کے کسی حصے کی طرف میں پڑتا ہے یہ آج بھی. اور آج بھی باپ وار رسیم کا کہنا یہ جو وہاں سے گزرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ایسی عذاب والی جگہوں پر نہ جایا کرو, انہوں نے منع فرمایا کہ جہاں پہ عذاب الہیہ اترے ہوں ان جگہوں پر نہ جاؤ, بچو اس سے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر وہ حصہ ایک خاص جگہ ہے جہاں سے حاجی کے بارے میں حکم, چونکہ راستہ وہی ہے مجبوراً گزرنا پڑتا ہے, حاجی کا حکم جب وہاں جائے تیزی کے ساتھ گزر جائے, اس لیے کہ وہ اصحاب فیل پر عذاب الہی اترنے کی جگہ ہے. وہ سب اسی وقت قریب قریب جواب کا سب ہے. بتلایا گیا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جا کر کے گزرے, انہوں نے دیکھا تو کہہ رہے کہ محسوس ہوتا تھا وہاں پہ کہ جیسے یہ پتھر کالے کالے جل گئے ہو اللہ کے عذاب سے. یہ بات ہے. اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے. جھاڑی والے سے مراد اصحاب ایکا, ان کو اس لیے اصحاب ایکا کہا جاتا ہے, ایکا ان کے معنی جھاڑی ہوتے ہیں, کہ یہ انہوں نے میلوں سر سبز شاداب باغات لگا رکھے تھے, بڑی ہریالی بڑی گرین تھی ان کی زمین, بڑا خوبصورت تھا ان کا, بڑا منظرنامہ تھا ان کے یہاں. حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. اور اس قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی تھی, اس کا ذکر کیا گیا ہے. فانتقمنا منہم, تو ہم نے ان سے بدلہ لیا, اللہ فرماتا ہے. وانہما لبامام مبین, بے شک دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں, اصحاب الایکہ بھی اور قوم لوط کے یعنی صدومی بھی. یہ دونوں بستیاں شاہراہ عام پر ہے کہ آنے والا گزرنے والا جانے والا دیکھے اور دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے, ہے نا. اللہ تعالی عذاب سے بچائے اور عذاب کی جگہوں سے بچائے. اللہ تعالی نے رحمتوں والی جگہوں کا خوبر بنائے. یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا, صحابہ شعیب کا گیا, صحابہ ہی کا گیا. تیسرا واقعہ, فَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک ہجر والوں نے رسول کو جھٹلایا. یہ ہجر والے کون؟ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے اس کو ہجر بھی کہا جاتا ہے, اس کو ثمود بھی کہا جاتا ہے. حاشیے میں لکھا ہے کہ ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان, اس میں قوم ثمود رہتے تھے. انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی, اور ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے, کیونکہ ہر رسول تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرَضِينَ, اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو ان سے منہ پھیر رہے. نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی پتھر سے اٹھنے کا پیدا ہونا, فوراً بچہ جننا, اور اتنا دودھ دینا کہ پورے قبیلے والوں پوری آبادی والے کافی ہو جائے. ایک دن پانی پینا, دوسرے دن پانی نہ پینا, اور ایک دن پانی پینا تو پورے چشمے کا پانی پی جانا, یہ نشانیاں تھیں. آپ نے منع کیا کہ دیکھو اس اونٹ سے چھیڑخانی نہ کرنا, تو ایک بدبخت تھا اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی. پیر کا وہ حصہ رگوں کا یہ جو ہوتا ہے جس پر جانور کھڑا ہوتا ہے وہ رگ, اس کو کوچ بولتے ہیں. کوچیں کاٹ دی اس کی, اور اس رگ کے کٹنے سے پیر بیکار ہو جاتا ہے. جانور کھڑا نہیں ہو پائے گا, کاٹ اس کی اونٹ بیٹھ گیا. جانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ جو تھا تین مرتبہ چنگھاڑا تھا, اور چنگھاڑنے کے بعد پھر وہ اسی پہاڑی کی طرف بھگا جس پہاڑی سے پیدا کی گئی تھی اونٹنی, اور اس میں جا کر کے گم ہو گیا وہ. پھر کیا ہوا, اب عذاب جو آیا ان پر اس کا ذکر. اصحاب الحجر اسی کو کہتے ہیں, قرآن خود آگے بتلا رہا ہے کہ قانو ينحتون من الجبال بيوتا آمنين, اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بےخوف ہو کر کے. انہوں نے پہاڑوں میں ایسے ایسے گھر خوبصورت خوبصورت بنا رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ اتنی مضبوط جگہ کوئی بھی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی طوفان, کوئی بارش, کوئی ہوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. بڑے بےخوف ہو چکے تھے. آدمی جب نڈر ہوتا ہے جبھی اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے, اور جب تک اس کے اندر ڈر ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرے گا. اللہ سے ڈرنے کا مادہ جب تک ہے ہمیشہ ڈرے گا وہ. اور جب نڈر ہوگا نا, اور نڈر ہونے کی کہانی یہ ہے کہ بندے سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈر رکھتے ہیں. گھر میں چوہیا اگر نکل آئے نا تو رات کی نیند ہو جائے گی, ہے نا. اگر اللہ سے ڈرنے کا حال کیا, اللہ سے بے خوفی کا حال کیا ہے کہ ہر برے شعبے میں موجود رہتے ہیں, ہے نا, ہر برے شعبے میں موجود رہتے ہیں. ایسے ایسے شوز کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. میں نے بھی کہیں جلدی پڑھا کسی کتاب میں, اس کے کانوں میں جہنم کے پلائے ہوئے شیشے ڈالے جائیں گے, اور جو شخص غلط نگاہی رکھتا ہو اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخوں کی سلائیاں پھیری جائیں گی. اب اندازہ لگائیے کہ ایسے شوز میں اور کیا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت تھوڑی اترتی ہے وہاں پر, کیا سمجھے آپ لوگ, یہ تھوڑی نہیں کہ جبریل امین وہاں پہ رحمت الہی لے کے اترتے ہوں گے. وہاں تو خیر کا فرشتہ موجود رہتا ہے ان کے. بھائی وہ عورتیں جن کا کاروبار ہی بدن کی نمائش ہو, ان کا تو یہ پیسہ ہے. آج میں اردو ٹائمز پڑھ رہا تھا, اس نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کسی نے, یہ والے پیج میں ہے, بہت اچھا مضمون لکھا اس نے. تو جن کو بدن کی نمائش سے پیسے ملتے ہیں ان کا تو کاروبار بن کر تو بزنس ہے بھائی, وہ دنیا میں بزنس بنا کر رہی ہے, اور میاں صاحب لوگ آخرت کا بزنس بنا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. کسی عورت کے جسم کی طرف غلط نگاہی سے دیکھنا اتنا بڑا جرم ہے جس کا کوئی حد نہیں, یہ معمولی بات نہیں. صرف اور صرف اپنی بیوی کو آپ جس انداز میں چاہے دیکھ سکتے, اور پھر گھر میں بھی دیکھنے کا انداز الگ ہے. بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, بیوی کو بیوی نگاہ دیکھیے. لیکن برا ہو وقت کی فرعونیت کا اور مغربی تہذیب کا کہ آنکھوں کا پانی ایسا اتر گیا کہ ہر ایک شخص ہر عورت کو بیوی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. برا ہو وقت کا, وقت کا خیر برا نہیں بولنا چاہیے, برا ہو اس تہذیب کا. وقت کا برا کہنا میں توبہ کرتا ہوں, اس لیے کہ حدیث پاک میں وقت کو برا کہنے سے منع فرمایا گیا. میں آپ کو توبہ کرتا ہوں, توبہ ہو جائیے. مشکات حدیث پاک کی وقت کو برا نہ کہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت میں ہوں, لہذا میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب العالمین. اس مغربی تہذیب کا برا ہو کہ جس نے باحیا مسلمانوں کی آنکھوں سے حیا کا پانی اتار دیا ہے, بے حیائی پیدا ہو گئی, اور امریکہ کے سرزمین بنا کر کے تو ان شوز نے اور بھی تباہی مچا دی. تعجب تو یہ ہے کہ آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جا کے شو بھی دیکھتے ہیں. سوال تو یہی ہے کیا ہوگا, وہ بڑے خوبصورت مکان بناتے تھے, بہت خوبصورت, اور سمجھتے تھے کہ ہم بالکل مامون محفوظ ہو گئے, کوئی فکر کوئی ڈر نہیں ہے. مگر پیغمبر کی عداوت و دشمنی اور پیغمبر سے اختلاف کا نتیجہ کیا ہے, کہ کوئی بھی قوم پنپ نہیں سکی. فأخذتهم الصيحة مصبحين, تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ گیا, ایسی چیخ سنائی پڑی کہ جو جہاں تک وہی فنا ہو گیا, کانوں کے پردے پھٹ گئے, مر گئے لوگ اسے اپنے گھروں میں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مکانات ہمیں بچا لیں گے, کوئی طوفان آئے گا, کوئی وبا آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی تو اس میں چھپ جائیں گے جا کر کے ہم. ہاں, اللہ کی ملکیت سے کون باہر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آیت کریمہ اب جو آئی ہے اسی مفہوم کو واضح کر رہی, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعه لآتیہ فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العظیم. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنایا, اور قیامت بے شک یقیناً آنے والی ہے, تو تم اچھی طرح درگزر کرو, بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ فاصفح الصفح الجمیل؟ اے میرے رسول, میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تھوڑی سی درگزر سے کام دیجیے, ابھی اسلام کمزور ہے, ابھی آپ کے پیروکار کم ہیں, تو ایسا ہے کہ وہ تھوڑا درگزر سے کام دیجیے, برداشت کر دیجیے, اس کا جو تو آپ کے لکھا ہی ہوا ہے. اللہ کے رسول نے برداشت کیا, صبر کیا, اور اس کے بعد پھر یہ حکم ختم کر دیا گیا. جب یا ایھا النبی جاہد الکفار اور منافقین واغلظ علیہم کی آیت کریمہ اتری, تب یہ حکم ختم ہو گیا ہے. یہ حضور کے لیے ابتدائی اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا کہ اسلام بھی کمزور ہے, بظاہر آپ کی طاقت کمزور ہے, آپ ان سے الجھ نہیں سکتے ہیں, ٹکرا نہیں سکتے ہیں, صبر کیجیے تھوڑا سا. اور اس کے بعد جب اسلام مضبوط ہوا تو قرآن کی آیت کریمہ اتری, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کافروں اور منافقوں سے جنگ کیجیے, ان پر سختی کیجیے, واغلظ علیہم سختی کیجیے ان کے اوپر. اب نرمی کا زمانہ گزر چکا ہے, اب اگر اسلام کے خلاف کوئی زبان کھولے زبان کاٹ لیجیے, اس کی انگلی اٹھائے تو انگلی توڑ دیجیے, اور آنکھ دکھائے تو آنکھیں پھوڑ دیجیے. حضور کی رحمت العالمین کا چرچا سب کرتے ہیں, مگر حضور کے غیظ و غضب کا ذکر لوگ نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ لوگ برا اثر لے لیں گے اس سے. رسول کریم کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی تو ہے, یہی وجہ گمراہی کی پھیلی ہے, اسی وجہ سے لوگ میٹھا ڈوز دے رہے ہیں, کڑوا ڈوز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور اس میٹھے ڈوز کا اثر یہ ہے کہ آدمی گمراہ سے گمراہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ جنت تبلیغی جماعت جنت بانٹتی ہے, زنا کر لو, چوری کر لو, کسی کو قتل کر لو, لواطت کر لو, کسی کو مار ڈالو, کچھ کر لو, شراب پی لو, جوا کھیلو, 40 دن کا چلا کر لو, جنت تمہاری ریزرو ہو گئی. اب گناہ بڑھیں گے کہ گٹیں گے؟ بدلا لیں گے. تبلیغی جماعت کا یہ منصور ٹھیک عیسائیت کے منصور سے ملتا جلتا ہے کہ ہفتے بھر تم جو چاہو کرو, جا کر کے چرچ میں پاپ کے پوپ کے سامنے, پادری کے سامنے اقرار گناہ کر لو, تمہاری معافی ہو جائے گی. جب تک تصور سدا نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی رائے راست پر نہیں آ سکتا ہے, ضروری ہے. تصور سدا انسان کو سدھارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. جب آدمی جانے گا میں تو کچھ بھی کر لوں, میرے کچھ بھی رشتہ ہے ہی نہیں, تو شیر بن جائے گا وہ. جب وہ جانے گا کہ نہیں یار, اگر میں کہیں چھپتے بھی کروں گا, اور ایک ذات ایسی ہے جب پکڑے گی اور پکڑ کر کے ایک ایک چیز کا مواخذہ کرے گی, اس پر سزا دی جائے گی, تو وہ تنہائی بھی ڈرے گا, مجمع بھی ڈرے گا. یہ صورت حال میری بات ہے, تلخ ضرور ہوتی ہے لیکن بہت دیر کے بعد محسوس ہوگا آپ لوگوں کے کسی بڑ مجذوب نے کوئی بڑ نکالی تھی اپنے منہ سے, آج نہیں جی, اس وقت پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا. کسی مجذوب کی بڑ سمجھ لیجیے, لیکن یہ بہت دیر میں پتا چلے گا آپ لوگوں جی. جو درد میرے دل کے اندر ہے وہ اللہ کرے آپ لوگوں کے دل کے اندر چلا جائے. اللہ نے اگر مجھ کو دیا ہوتا نا تو میں اہل سنت و جماعت کا وہ مستحکم قلعہ بناتا یہاں پر, اس کا کوئی حدیث, لیکن بس اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے. جس دن میرے پاس خوب پیسے ہو جائیں گے اس دن میں 500 مبلغین بلا کے رکھوں گا یہاں سے, اور سب کو اپنی طرف سے کھلاؤں گا پلاؤں گا, رہائش کا انتظام, گھوم گھوم کر کے دین کی خالص تبلیغ کروں انشاءاللہ. رب کریم میری دعا سن لے.
تو کیا ہے کہ فسفسائے زمین، دیکھو یہ آیت کریمہ لوگ پیش کرتے ہیں، اللہ نے خود حضور کو فرمایا فسفسائے زمین، یا رسول آپ درگزر سے کام دیجیے، درگزر سے کام دیجیے، نرمی اختیار کیجیے، اگر کوئی کچھ کہہ دے رہا ہے بھول جائیے. مگر وہ ظالم آیت جہاد اور آیت ذلت و شدت نہیں بیان کرتا کہ جو آیت کریمہ ناسخ ہے، آیت کریمہ اس سے منسوخ ہے، وہ آیت کریمہ کینسل کرتی ہے، یہ آیت کریمہ ڈیلیٹ ہے، اس کو نہیں بیان کرتا. فاسفح الصفا جمیل، قرآن کے رات درگزر سے کام لیجیے، نرمی، یہی رسول کی سنت ہے، کوئی کچھ کہے تو برداشت کر لیجیے.
رسول کو تم نے عجوبہ بنا کر رکھ دیا ہے، رسول کی حیثیت کے طور پر دیکھو،
اس وقت بھی دیکھو کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جاہت و سطوت کے ساتھ مدینہ منورہ موجود ہیں، اور صفوان بن امیہ تنہائی میں پہاڑ کے دامن میں اپنے دوست سے قتل کا منصوبہ بنا کر کے جایا ہے، اور آنے کے بعد رسول کریم نے وہی بیان فرما دیا کہ تیرے ہستے میں کیا چھپا ہوا خنجر، نکال اس کو، حضور کو چاہیے تھا کہ اس کو قتل کر دیتے ہوئے، لیکن نہیں، معاف فرما دیا. یہ رحمت العالمین ہی ہے. اور آگے آ جائیے، جب فتح مکہ ہوئی تو ابن اختل کعبۃ اللہ المشرفہ کے جناب میں چھپا ہوا، حضور نے فرمایا اس کو وہی قتل کر دو. دونوں عنصر ہیں حضور کے،
انا بعض الناس يقولون هم يتذكرون رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولا غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغلظة والرحمة كلتاهما صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد النبوي الشريف، وصفوان بن عمية وصديقه هم كانا يتشاوران في جبل مكة، نحن نريد أن نذهب إلى المدينة المربعة، وحينما ننظر الرسول فرادى فنقتل، والصيف في قميصه، حينما وصلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول لماذا جئتما هاهنا، فقال نحن أتينا هاهنا فقط للسير والسياحة وغير ذلك. فاستفسر الرسول وماذا في آستين جبك، قال الصيد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عرضه لم يكن شيئا. هذه رافة رحمة للرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما فتح مكة الشريفة فشكى الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أن يقتل في ستار الكعبة، أن يقتل هو كان شباب النبي صلى الله عليه وسلم، سباب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الرسول أن يقتل ابن أخطل تحت ستار الكعبة هناك، وإن الدم ممنوع في ستار الكعبة في الحرب. لماذا؟ لأن الرسول صفتهما الرأفة والرحمة والغلظة والشدة أيضا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. تو رسول کریم کی صرف ایک صفت بیان کرتے ہیں لوگ، بس فسٹ صفا جمیل، ولقد آتینک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن. سبحان اللہ، اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ کیا ہے، کیوں اتاری گئی آیت کریمہ؟ تین چار نبیوں کا ذکر مسلسل بیان کیا گیا، اور ان کی امتوں کی دشنام ترازیاں، ان کی ظلم و زیادتیاں بیان کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ اتری جو بالکل پاکستان لوگ نہیں رکھتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، قرآن عظیم دیا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ کیا ہے؟ جب مشرکین مکہ سے حضور کسی دعوت و تبلیغ کسی اسلام کی بات کرتے تو پراؤڈلی کہا کرتے تھے کہ میاں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مسلمان تھوڑے سے دلی طور پر کمزور ہو جاتے تھے،
اگل بغل دیکھتے تھے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. غریب بیچارے وہ غلام جو اپنے آباؤں کے یہاں کام کرتے تھے, پر ان کی اکانومی ایسی ڈاؤن ہو گئی تھی, مکے میں سوائے اس کے کی تباہیاں ہی تباہیاں بتا کے نظر آ رہی تھیں, اور کیا تھا. تو سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری اور اس سے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا. کیوں اتاری گئی؟ ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمائی, سات آیتیں کی دہرائی جاتی ہیں سورۃ فاتحہ اس میں اور بہت ساری روایتیں, لیکن سورۃ فاتحہ کے تعلق سے یہ بات متحقق ہے کہ سبع مثانی سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ عطا فرمائی ہم نے, اور سورۃ فاتحہ یہ وہ آیت, یہ سورۃ پاک ہے کہ جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے, اور سورۃ فاتحہ کا پڑھنے والا آخرت میں بہت بڑے درجات پر ہوگا انشاءاللہ, اور قرآن عظیم تم کو دیا ہے. تو اگر ان کے پاس دنیاوی دولت ہے, 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال ختم, مگر اے رسول اور یہ رسول کے چارے صحابہ, تم کو تو وہ نعمت عظمیٰ عطا کی گئی ہے کہ غیر محدود آخرت کے سالوں میں تم کو دی جاتی ہے. اب تمہیں کیا کمی ہے, تم کس سے کمزور ہو؟ اس لیے رسول کریم کو آیت کریمہ دی گئی ہے. قرآن عظیم, وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کو کچھ جوڑوں کے پر اپنے جوڑوں کو پر اپنے دی, اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ, ہاں مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں دے دو. رہ گئی یہ کہ ان کافروں کے جاہ و جلال, ان کی دولت و عشمت, ان کا روب و دبدبہ, ان کی قوت, ان کی سطوت دیکھ کر کے مرعوب نہ ہوئی آپ, غم نہ کیجیے, ان کا غم, ان کی شوکت ٹوٹنے والی, جلدی ہی ٹوٹے گی ان کی شوکت. پھر کیا ہے؟ ہاں وقف جناح کر المؤمنین, اس کا لغوی ترجمہ اگر کیا جائے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجیے, مسلمانوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجیے, لغوی ترجمہ ہوگا, اور یہ ترجمہ پیغمبر کے لیے درست نہیں ہے. آرائے ترجمے کا کمال ہوا ہے, فرمایا ترجمہ دیکھ لیجیے کیا ترجمہ فرمایا, اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو. کیا ترجمہ ہے صاحب, کیا ترجمہ ہے! اسی لیے آرائے کے ترجمے کا جواب آج تک نہیں مل سکا ہے. مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا چھپا لیجیے, آپ سارے مسلمان جو ہو چکے ہیں نا وہ آپ کے سائے رحمت میں ہے, اور سائے رحمت میں قریب کر لیجیے. ہاں اگر یہی ترجمہ, یہ آیت کریمہ, یہ حکم اگر کسی عام مسلمان کے لیے ہوتا تو ترجمہ وہی کیا جاتا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجیے. پیغمبر کی شان یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بازو جھکائے, پیغمبر تو رحمت ہے, وہ اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں. اسی بھائی ترجمہ بڑے اعلیٰ کا تو پتہ چلے گا. جی اور کیا کیجیے, وقل, بس ختم ہونے والی ہے آج سورہ نہ, سورہ ہجر شریف ختم ہو جائے گی, اس لیے تھوڑا سا اور ایک 5-7 منٹ لگے گا بس. وقل انی انا النذیر المبین, اور فرمائیے کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا. آپ فرما دیجیے کہ میں تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں. کما انزلنا الفین الذی جعل القرآن عظیم, جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا. اوہو کیا ترجمہ شاندار ہے. اب آپ بھی کرانا سالم اجمعین, تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے اما کان یعملون, جو کچھ وہ کرتے تھے. یہاں پہ قرآن سے دھوکہ نہ کھائیے گا, قرآن سے مراد اتری ہوئی کتاب, اس سے مراد یہ ہے المقتسمین کے تعلق سے بیان فرمایا گیا, محدثین فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے, کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی آسمانی کتابوں کو ان لوگوں نے بانٹ دیا. کیا بانٹ دیا؟ کہ حضور کے اوصاف سے انکار کر دیا, جو ان کے فائدے کی بات ہے اس کو لے لیا. یہ ہے یعنی اپنے قرآن, اپنی کتابوں کو دوسرے میں ڈیوائڈ کر دیا, جو ان کے مطلب کی تھی لے لیا, جو مطلب کی نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا. قرآن اس سے پاکیزہ ہے, پاک ہے. فصل اب المعتوم اور وعرض المشرکین, تو اعلان یا کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے, اور مشرکوں سے منہ پھیر لو, بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں, تو اب جان جائیں گے, اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو, تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو, سجدہ والوں میں ہو, اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو.
یہ آیت کریمہ جو چار پانچ ہیں جو یعنی سورہ حجر کے اخیر میں آئی ہوئی ہیں، یہ دراصل حضور اور حضور کے ماننے والے صحابہ کرام مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے، ستائے جاتے ہیں لوگ، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ تنگ دل نہ ہوں، بلکہ جب کوئی پریشانی ہو تو اللہ کو یاد کر لیا کیجیے۔ چنانچہ حضور کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ حضور کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھا کرتے ہیں، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، سمجھا آپ نے۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد یہاں موت ہے، اور اپنے رب کی عبادت مرتے دم تک کیجیے، مرتے دم تک۔ روح کا رشتہ بدن سے ٹوٹ رہا ہو اور زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علی وسلم السلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر اور اس کی تعبیر و تعبیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا اسے قبول فرما۔ قرآن پاک کو دنیا اور آخرت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو سامعین سنے ہیں مالک مولا ان کی حاضری کو قبول فرما، اور قرآن پاک کے روحانی فیض ہمارے دلوں کو چمکا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔